روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الداعي، وتشميت العاكس. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مسلمان کے ذمہ پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت کو قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا. اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے جنازہ کے متعلق تین دروس ہو چکے ہیں، آج اللہ کی توفیق سے چوتھا درس ہے، اور آج کے درس میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میت کو اٹھانے، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، میت کو اٹھا کر گھر سے جنازے کے لیے اور جنازہ کے بعد قبر میں لے جانا، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے متعلق کیا کیا مسائل. گزشتہ دروس کی طرح جو مسائل بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، وہ گن کر شمار کر کے انشاءاللہ بیان کروں گا، تاکہ بات کے سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی. آج کے درس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے، جس طرح اس کا غسل دینا، اس کو کفن پہنانا زندہ مسلمانوں پر لازم، فرض اور واجب ہے، اسی طرح مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کو غسل اور کفن پہنانے کے بعد زندہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو گھر سے جنازے کے لیے اور نماز جنازہ کے بعد قبرستان میں لے جائیں. مرنے والے مسلمان کا اپنے زندہ مسلمان بھائیوں پر یہ حق ہے. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث کو بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ پانچ حقوق ہیں: سلام دے، اس کا جواب دیا جائے، بیمار ہو جائے، اس کی عادت کی جائے مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے، دعوت دے قبول کرے، اگر چھینک مارے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے۔ ہمارے موضوع سے جو بات متعلق ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے مسلمان کا اپنے زندہ مسلمان بھائیوں پر یہ حق ہے کہ زندہ مسلمان اس کی میت کو اٹھا کر اس کے گھر سے نماز جنازہ کے لیے اور نماز جنازہ کے بعد اٹھا کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اسلام میں مسلمان کی کتنی شان ہے، زندہ ہے تب بھی اس سے تعاون کرنا ہے، فوت ہو جائے تب بھی اس کے حقوق باقی ہیں۔ دنیا میں کون سا نظام ہے جس نے انسان کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا؟ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، مسلمان جو زندہ ہیں اس کے اس حق کو پورا نہ کریں، اس کو اٹھا کے اس کے نماز جنازہ کا اہتمام نہ کریں، پھر اس کو اٹھا کر قبرستان میں جا کے دفنانے کا اہتمام نہ کریں، سارے مسلمان گناہگار ہیں۔ کتنا اہتمام ہے مسلمان کے حقوق کا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا، امرنا باتباع الجنائز، ہمیں حکم دیا کہ ہم جنازے کے ساتھ چلیں، اور پھر اس کے بعد چھ باتیں اور بیان کی۔ تو مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے جنازہ کے لیے چلنا زندہ مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے۔ اور یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے کہ جو فرض یا واجب ہے اس کی دو قسمیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو ادا کرے، پانچوں نمازیں فرض عین ہیں، اب سارے مسلمان ان پر پانچوں نمازوں کا ادا کرنا فرض ہے، جو ادا نہ کرے گا وہ مجرم ہے۔ فرض کی دوسری قسم ہے فرض کفایہ، اور اس کا معنی یہ ہے اگر کچھ مسلمان اس کام کو کریں باقی مسلمان گناہ سے بری ہو جاتا، جنہوں نے کیا انہیں ثواب ہوا، جنہوں نے نہ کیا دوسرے مسلمانوں کے کرنے کی وجہ سے وہ گناہ سے بری ہو۔ جنازے کے ساتھ جو چلنا ہے یہ کون سا فرض ہے؟ میرے ساتھ کہیے، فرض کفایہ۔ اللہ اکبر، اسلام کتنا شاندار دین، فرض عین نہیں کیا۔ ہر روز لوگ مرتے ہیں اور غالباً ہر وقت مرتے ہیں، اگر فرض عین ہو جائے ساری امت ہر وقت نماز جنازہ ہی میں چلتی ہے۔ یہ بات ہے، مرنے والے کا احترام بھی ہے اور زندوں کی مشغولیات کا احترام بھی۔ کتنا پیارا ہے ہمارا مذہب اسلام، میت کے ساتھ چلنا، اور اس سے پہلے جو میت کا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، وہ بھی فرض کفایہ۔ ہاں اگر کوئی مرنے والا مر جائے، کوئی بھی، اس کو دفنانے کے لیے نہ جائے، کوئی بھی اس کی نماز جنازہ کے لیے نہ جائے، تو سارے مسلمان جو اس بستی میں ہیں سارے کے سارے مجرم ہو جائیں گے. بات واضح ہو. دوسری بات، میت کے ساتھ جانا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دو صورتیں. ایک یہ ہے کہ جہاں مردہ موجود ہے اپنے گھر میں، ہسپتال میں جہاں موجود ہے، وہاں سے جنازہ گاہ تک لانا یا مسجد تک لانا جہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. یہ جنازے کے ساتھ چلنے کی پہلی صورت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت پر جب نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ قبرستان جانا یہاں تک کہ اسے دفنا دیا جائے. ہماری جو گفتگو ہے وہ دونوں قسم کے جانے کے متعلق. تو میت کے ساتھ جو جانا ہے وہ دونوں قسم کا امت پر فرض کفایہ ہے. دوسری بات، پہلی بات کیا ہوئی کہ جو مر جائے اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، اس کی میت کو گھر سے جنازہ گاہ کی طرف یا مسجد کی طرف جانا، پھر مسجد سے قبرستان تک لے جا کے دفنانا، یہ امت پر فرض کفایہ ہے. یہ آج کا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اسے کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد الجنازہ حتی یصلی فلہ قیراط، ومن شہد حتی تدفن فلہ قیراطان. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جنازے کے ساتھ چلے، جنازے پہ حاضر ہو، فرمایا اسے قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے. جو جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھے، اسے قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو شخص جنازہ کے ساتھ، میت کے ساتھ تب تک رہے یہاں تک کہ اس میت کو دفن کر دیا جائے، فرمایا اسے دو قیراطوں کے برابر ثواب ملتا ہے. عرض کیا گیا، ومن قیراطان، وہ دو قیراط کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، وہ دو قیراط بہت بڑے دو پہاڑوں کے مانند. جنازے کے ساتھ چلا، نماز جنازہ پڑھی، واپس آیا، ایک بڑے پہاڑ کے برابر اللہ سے ثواب لے کے آیا. اور اگر نماز جنازہ کے بعد بھی میت کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اسے دفنایا، اللہ سے دو بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب لے کے واپس آیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے وہ روایت بیان کی ہے، آپ نے فرمایا، اصغرهما او احدهما مثل احد، وہ دو پہاڑ جن کے برابر میت کے ساتھ چلنے والے کو سلام ملتا ہے، فرمایا ان دو پہاڑوں میں سے جو چھوٹا ہے یا ان دو پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ اتنا ہے جتنا کہ جبل احد. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا ثواب. ایک اور حدیث پاک سنیے جس سے میت کے ساتھ جانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ واضح ہوتا ہے. صحیح مسلم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما, آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں آج روزے سے. آپ نے دوسرا سوال فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا, آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں انا, میں نے آج بیمار کی عیادت. آپ نے تیسرا سوال کیا من شاہد اليوم منکم جنازہ, آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون چلا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا, میں جنازے کے ساتھ آج چلا. چوتھا سوال آپ نے فرمایا من اطعم اليوم منکم مسکینا, آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنه, اگر کسی بندے میں کسی دن یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں جنت میں داخل ہو گیا. اس میں ایک تو بات واضح ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان و عظمت نمایاں, اور دوسری بات یہ چاروں اعمال, روزہ رکھنا, بیمار کی عیادت کرنا, میت کے ساتھ اس پہ نماز جنازہ کے لیے اور پھر اسے دفنانے کے لیے جانا, اور نمبر چار مسکین کو کھانا کھلانا, ان چاروں اعمال کی شان و عظمت بھی اس حدیث سے واضح. تیسرا مسئلہ, اگر عورتیں جنازہ کے ساتھ چلیں کیا ان کے لیے بھی یہ اجر و ثواب ہے؟ عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ میت کے ساتھ جنازہ گاہ میں جائیں یا قبرستان میں دفنانے کے لیے جائیں. اگر جائیں تو ان کے لیے ثواب کی بجائے گناہ. امام ابو یعلیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے ساتھ نکلے, آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا, آپ نے فرمایا تم جنازہ اٹھاؤ گی؟ کہنے لگی نہیں. آپ نے فرمایا تم میت کو دفناؤ گی؟ کہنے لگی نہیں. تو آپ نے فرمایا فرجعنا مأذورات غیر مأجورات, نہ تم نے میت کو اٹھانا ہے نہ تم نے میت کو دفنانا ہے, واپس چلی جاؤ گناہگار ہو کر اور تمہارے لیے کوئی ثواب. عورتوں کے لیے جنازہ کے ساتھ چلنا درست نہیں. ایک اور حدیث میں ہے, امام طبرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جوان عورتوں کو بھی نماز عید کے لیے لے کے جائیں, اور ہمیں منع فرمایا کہ ہم جنازہ کے ساتھ نکلیں. تو تیسرا مسئلہ کیا ہے, عورتوں نے جنازہ کے ساتھ نہیں جانا, اگر جائیں تو ان کے لیے ثواب نہیں بلکہ گناہ. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ آگ لے جانا منع. جاہلیت میں رواج تھا انگیٹھیاں جلا کے جنازہ کے ساتھ لے جانا, ایسا کرنا منع ہے. اسی طرح زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ بعض عورتیں ماتم کرتی ہوئی, بینگ کرتی ہوئی جنازہ کے ساتھ چلتی, ایسا کرنا ناجائز اور حرام. امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار, جنازہ کے پیچھے نہ آواز ہو نہ آگ, دونوں کام غلط. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے پہلے وصیت فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو, فَإِذَا أَنَا مِتْ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَ وَلَا نَار, جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی بین کرنے والی عورت نہ ہو اور نہ ہی میرے جنازہ کے ساتھ آگ, دونوں کام غلط. یہاں ضمنی طور پر ایک اور بات ہے, اگر رات کو دفنایا جائے اس صورت میں روشنی کا بندوبست کرنا درست ہے, کوئی گیس, کوئی لالٹین, کوئی بیٹری, اس کا استعمال درست ہے, انشاءاللہ وہ اس ممانعت میں داخل. پانچویں بات, جب جنازہ کو مسلمان لے کے جا رہے ہوں اس وقت اس بات کی اجازت نہیں کہ آوازوں کو بلند کیا جائے, اگرچہ بلند آواز سے ذکر ہی کیا جائے وہ درست. امام بیہقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, قیس بن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازہ کے ساتھ آواز کو اونچا کرنا مکروہ سمجھتے. ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے, کہتے ہیں پڑھو کلمہ طیب, ایسی بات جنازہ میں کرنا درست ہے. دین اسلام مکمل, مرنے کے, جینے کے, شادی کے, ساری باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تفصیلی ہدایات دی. اگر جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنا درست ہوتا, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور اس بات کی تاکید فرماتے, تعلیم دیتے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ثابت. چھٹی بات, میت کو کس طرح اٹھایا جائے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، من اتبع جنازۃ فلیحمل بجوانب السریر کلہا فانہ من السنہ، جو جنازہ کو اٹھائے وہ چارپائی کی چاروں جانبوں سے، چارپائی کے سارے پہلوؤں سے اس کو اٹھائے، اور فرماتے ہیں ایسا کرنا سنت، ثم ان شاء فلیتطوع و ان شاء فلیدع، ایک دفعہ چاروں طرف سے اٹھانے کے بعد چاہے تو مزید ثواب حاصل کرنے کے لیے اٹھائے، چاہے تو نہ اٹھائے۔ تو میت کے اٹھانے کے متعلق مسنون طریقہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے جو اٹھانا چاہے وہ اٹھائے۔ اب ابتدا کس طرف سے کرے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اس بارے میں میرے محدود علم کے مطابق کوئی حدیث نہیں۔ تو جس طرح موقع میسر ہو اسی طرح اٹھا لے، اللہ سے امید ہے کہ اس اٹھانے پر وہ اللہ سے اجر و ثواب پائے۔ ساتواں مسئلہ، جب جنازہ کو اٹھایا ہوا ہو تو کس طرح چلنا چاہیے، آہستہ آہستہ یا تیز؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب جنازہ کو اٹھایا ہو تو تیزی سے چلا جائے، آہستہ آہستہ چلنا درست ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرعوا بالجنازۃ، جنازہ کو لے کے جلدی کرو، فإن تکو صالحۃ فخیر تقدمونها الی، فإن یکو سوا ذلک فشر تدعونه عن رقابکم۔ فرمایا اگر مرنے والا نیک ہے تو جلدی جلدی اپنی اچھی جگہ پہنچے، دنیا میں رہ کے اس نے کیا کرنا، اور اگر مرنے والا برا ہے اس برے سے اپنی جان جلدی چھڑاؤ، اپنی گردوں سے اتارو اور قبر میں پھینکو۔ ہر دو صورت میں، خواہ مرنے والا نیک ہے یا مرنے والا برا ہے، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اس کے جنازے کو جلدی لے کے جاؤ، چلنے میں آہستہ آہستہ رفتار کو اختیار نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کتابوں میں ایک اور واقعہ ہے، امام ابو داود، امام نسائی، امام حاکم اور بعض دیگر محدثین نے وہ واقعہ بیان کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ وہ فوت ہوئے، زیاد اور اس کے کچھ موالی، کچھ غلام جنازہ کے آگے آگے چلے، ان کا رخ لوگوں کی طرف اور آواز دے رہے ہیں، رویدن رویدن بارک اللہ فیکم، لوگو آہستہ آہستہ چلو، سمجھتے نا آپ، یعنی اس طرف سے جنازہ آ رہا ہے تو وہ اس طرف الٹے منہ، بجائے سیدھا منہ کرنے کے لوگوں کی طرف منہ کر کے یہ آوازیں دے رہے ہیں، رویدن رویدن بارک اللہ فی، آہستہ آہستہ چلو اللہ تمہیں برکت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو بکرہ اپنی سواری پہ سوار آئے، اپنی چھڑی کو اٹھایا اور کہنے لگے، خلو، لوگوں کو چلنے دو، والذی اکرم وجہ ابی القاسم، صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقاد أن نرمل رطلا. لوگوں کو چلنے دو. اس اللہ کی قسم جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت والا بنایا. ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تیزی سے چلا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہم دوڑ رہے. تو ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو اٹھا کر لوگ جا رہے ہوں تیزی سے چل جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت کے جتنے معاملات ہیں، اسے غسل دینا، اسے کفنانا، دفنانا، سب میں جلدی کرنی چاہیے. یہ جو لمبا انتظار ہے اسلام نے ناپسندیدہ ہے. کتنی کتنی دیر میت کو رو کے رکھتے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. اسلامی حکم یہ ہے کہ اولی فرصت میں میت کے جو معاملات ہیں ان کو پورا کیا جائے اور دفنایا جائے. آٹھواں مسئلہ، جو لوگ جنازہ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کہاں چل رہے ہیں؟ چارپائی کے آگے، پیچھے، دائیں بائیں، کس طرف؟ مسئلہ یہ ہے کہ میت کے ہر طرف چلنا درست ہے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں. اور نواں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اجازت ہے کہ جس طرف چاہیں چلیں، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ میت کے قریب رہنا، یہ نہیں میت یہاں ہے اور وہ وہاں جا رہا ہے. اب جنازہ میں جا رہے ہیں، اس کے قریب رہے. اور دسواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا سوار ہو کر جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس بارے میں وہ بعد میں عرض کرتا ہوں. ابھی آٹھواں اور نواں مسئلہ سمجھ لیں. آٹھواں مسئلہ کیا بیان کیا؟ کہ جب جنازے میں شریک ہو تو چاروں طرف چلنا درست، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں. اور نواں مسئلہ، جنازے کے قریب رہنا ہے، خواہ آگے ہوں، خواہ پیچھے ہوں، خواہ دائیں جانب ہو، خواہ بائیں جانب. اور دسواں مسئلہ، سوار ہونا ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراکب یسیر خلف الجنازہ والماشی حیث شاء خلفها وامامها وان یمینها وان یسارها قریبا منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سوار ہے وہ جنازے کے پیچھے چل جائے، اور جو پیدل چلنے والا ہے جس طرف چاہے چلے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، قریبا منہا، لیکن میت کے قریب. تین باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، سوار پیچھے چلے، پیدل چلنے والا جس طرف چاہے چلے، اور نمبر تین، جو جنازہ کے ساتھ پیدل چلنے والے ہیں وہ میت کے قریب رہے. ایک حدیث پاک میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کانوا یمشون امام الجنازۃ و خلفہ. حضرت انس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنازہ کے آگے بھی چلتے تھے، پیچھے بھی چلتے تھے. دونوں طرح درست. گیارہواں مسئلہ یہ ہے، دسویں مسئلہ کی طرف پھر آئیں گے کہ سوار ہونے کا کیا ہو. گیارہواں مسئلہ یہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کس طرف چلنا افضل، اس بارے میں علماء کی ایک سے زیادہ آراء ہیں. جس طرح بھی چلے درست ہے، یہ بات ختم. اور شاید کہ جنازہ کے پیچھے چلنا، میت کے پیچھے چلنا اعلیٰ و افضل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، اور ان کے اس فرمان کو امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں، المشی خلفها افضل من المشی امامها، جنازہ کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے افضل. کا فضل صلاۃ الرجل فی جماعت علی صلاته فضلا، جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا منفرد نماز پڑھنے سے افضل ہے، اسی طرح میت کے جنازے میں اس کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے افضل. تو شاید کہ واللہ تعالی اعلم بالصواب، گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا افضل، لیکن اگر کوئی آگے چلے، دائیں چلے، بائیں چلے، اس میں کوئی گناہ کوئی فرق. بارہواں مسئلہ، پھر دسویں مسئلہ کی طرف آتے ہیں کہ جو سوار ہو کے چلنا ہے اس کا حکم کیا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل. پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ پیدل جانا سوار ہو کے جانے سے افضل. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث ثابت ہے کہ آپ نے سوار ہو کے جانے کو پسند نہیں فرمایا. امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں نکلے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ سوار ہیں. آپ نے فرمایا، لا تستحیون، شرم نہیں کرتے. ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب، اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو کے چل رہے ہیں. عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کے جنازے میں شریک ہونا پسند نہیں. پہلی بات سواری کے بارے میں یہ یاد ہے، جب پسند نہیں کیا سوار ہو کے تو افضل کیا ہے، پیدل جانا. لیکن اگر کوئی شخص معذور ہو، بیمار ہے، جنازہ میں شرکت چاہتا ہے، پیدل جانے کی طاقت نہیں، اس پر کوئی حرج نہیں. تیسری بات، اگر کوئی سوار ہو کے جائے تو کہاں چلے، آگے یا پیچھے، پیچھے. اور چوتھی بات یہ ہے، علماء نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیچھے چلے تو اس سے سوار ہونے کا جائز ہونا ثابت ہوا. تو پھر ایک دفعہ سوار ہونے کے بارے میں بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. سوار ہونے اور پیدل ہونے میں اور پیدل جانے میں افضل کیا ہے، پیدل جانے. نمبر تین، اگر سوار ہو کے جائے تو لازم ہے کہ جنازے سے پیچھے. نمبر چار، سوار ہو کے جانا جائز ہے لیکن اس میں کراہت ہے. بارہواں مسئلہ، جو شخص جنازے کے ساتھ شریک ہو اس کے لیے بہتر ہے، تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازے کو رکھنا دیا جائے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبعتم الجنات فلا تجیسو حتى تودع، جب تم جنازہ میں چلو تو جب تک جنازہ نہ رکھا جائے تب تک نہ بیٹھ، تو بہتر یہ ہے جو شخص جنازے میں شریک ہو جب تک میت کو نہ رکھا جائے وہ بھی نہ بیٹھے۔ یہ تھے اللہ کی توفیق سے جنازہ کو اٹھانے اور اس کے ساتھ چلنے کی 13 مسائل جو اللہ کی توفیق سے بیان کیے گئے۔ ایک دفعہ پھر ان مسائل کو اجمالی طور پر سن لیجئے، جو لکھ سکیں وہ لکھ لیں وگرنہ باقی ساتھی یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی اولادوں کو اپنے اعزاء اقارب کو یہ مسائل یاد کروائیں تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمیں سنت کے مطابق اٹھا کے قبرستان میں لے جایا جائے، اور ہمارے اعزاء اقارب میں سے جو فوت ہو ہم انہیں بھی سنت کے مطابق اٹھا کر قبرستان میں جا کے دفن۔ تو جو باتیں بیان کی گئیں ان میں سے پہلی بات جنازے کا اٹھانا، جہاں دفن ہو وہاں سے مسجد میں یا جنازہ گاہ کی طرف لانا اور پھر وہاں سے قبرستان میں جا کے دفنانا، یہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ فرض فرضے کفایہ ہے۔ اگر کچھ مسلمان یہ کام کر دیں تو باقی مسلمانوں پر گناہ نہیں، اگر کوئی مسلمان بھی یہ کام نہ کرے تو ساری بستی کے مسلمان گناہگار ہوں۔ نمبر 2، جنازے کو اٹھا کے لے جانا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص جنازے کو اٹھانے میں شریک ہو یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ کے واپس آئے، اس کے لیے ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب، اور اگر اس کے بعد میت کے دفنانے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں ایک دن میں 4 اعمال جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل، اور وہ 4 اعمال روزہ رکھنا، بیمار کی عیادت کرنا، نماز جنازہ میں شریک ہونا، اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ جو شخص کسی دن یہ 4 اعمال کرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی عورتوں کے لیے جنازہ میں شریک ہونا درست نہیں، ان کے لیے شرکت کی وجہ سے ثواب نہیں بلکہ گناہ۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی نماز جنازہ کے ساتھ آگ لے جانا ناجائز، جنازہ کے ساتھ آواز کو بلند کرنا غلط۔ نمبر 5، جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ بھی ثابت۔ چھٹی بات، میت کی چارپائی کو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاروں طرف سے اٹھایا جائے۔ ساتویں بات، جب میت کو اٹھایا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تیزی سے چلا جائے۔ آٹھویں بات یہ بیان کی گئی جو لوگ جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوں انہیں اجازت ہے آگے پیچھے دائیں بائیں جس طرف چاہیں میت کے ساتھ چلے۔ نویں بات، جب مسلمان میت کے ساتھ جا رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ میت کے قریب رہیں۔ دسویں بات، جو شخص سوار ہو کے جنازہ میں شریک ہو
اسے چاہیے کہ وہ جنازہ کے پیچھے سے. گیارہویں بات، چلنے والے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جنازہ کے پیچھے رہے. البتہ سب طرف چلنا جائز ہے، لیکن شاید کہ جنازہ کے پیچھے چلنا باقی تینوں جانب چلنے سے اعلی و افضل. سوار ہونے کے متعلق، سواری پہ سوار ہو کے جنازہ میں شرکت کے متعلق کچھ بات تفصیل سے بیان کی گئی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنازہ میں پیدل شرکت کرنا سوار ہو کے شرکت کرنے سے اعلی و افضل ہے. دوسری بات سواری کے متعلق یہ بیان کی گئی، جو سوار ہو کے شرکت کرے وہ جنازہ کے پیچھے ہی رہے. تیسری بات یہ بیان کی گئی، اگر کوئی شخص کسی معذوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کے جنازہ میں شرکت کرے تو انشاءاللہ اس کی شرکت میں کوئی حرج نہیں. اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی، سوار ہو کے جنازہ میں شرکت کرنا جائز تو ہے، البتہ اس میں کراہت. بارہویں بات یہ بیان کی گئی کہ جو شخص جنازہ میں شریک ہو وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ جب تک میت کو رکھا نہ جائے وہ نہ بیٹھے. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے. کہ ایک ساتھی نے درس سننے کے ساتھ ساتھ داڑھی رکھ لی، باقی سوال پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر قسم کے خارجی اور داخلی شیطانوں سے محفوظ رکھے. سوال یہ ہے کہ کیا خط کروانا ٹھیک ہے یا غلط؟ خط تو سمجھ جائیں، یعنی اوپر نیچے سے داڑھی کی مرمت کرنا، ایسا کرنا درست نہیں، ایسا کرنا غلط. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے داڑھی کو چھوڑ دو، انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے، شادی بھی ہو جائے گی، جاب بھی مل جائے، کوئی ایسی بات نہیں. داڑھی والے نہ بھوکے مرتے ہیں اور نہ بغیر شادی کے رہتے ہیں، جیسے ہی شیطان نے دھوکا دیا. سوال یہ ہے کہ کمپنی کی مشین سے بینی پمفلٹ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ اچھی طرح توجہ سے جواب سنیں، کیونکہ بہت سے ساتھی اس بارے میں غلطی کرتے ہیں. کمپنی کی جو چیزیں ہیں انہیں کمپنی والوں کی اجازت کے بغیر ذاتی استعمال میں لانا ناجائز. کمپنی کی گاڑی ہے، کمپنی کا فون ہے، کمپنی کی مشین ہے، کمپنی کا لیٹر پیڈ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اگر تو کمپنی کے کاموں کے لیے ہے تو ذاتی استعمال میں لانا حرام ہے. بعض ساتھی کمپنی کے لیٹر پیڈ پر کچھ ہی لکھتے ہیں اور بڑے فخر سے لکھتے ہیں، بہت بڑی کمپنی میں ملازم، اور بیچارے کو پتا نہیں کہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. ہاں اگر کمپنی کی طرف سے اجازت اپنے ذاتی کام کے لیے گاڑی استعمال کرو ٹھیک، ذاتی کام کے لیے فون استعمال کرو، جس جس کمپنی کی چیز کے استعمال کی کمپنی کی طرف سے اجازت ہے وہ درست ہے، وگرنہ سب غلط. اس بات کو اچھی طرح نوٹ کرو. دوسری بات جو پمفلٹ تقسیم کرنے کی ہے اس بارے میں بھی ساتھیوں کو شدت سے تاکید ہے، کوئی ایسا کام ہو تو یہ جو مقتر الجالیات ہے ان سے رابطہ قائم کرنا، اور یہ بات ملکی نظام کے مطابق بھی درست ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس وسائل بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات ہے جو ساتھیوں کو دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اسلام میں پڑھو ان سے کہیں. ایک تو وہ چیک کریں گے کہ واقعتا جو بات آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ درست بھی ہے یا غلط. اب بہت سے پیپر ایسے دیکھنے میں آتے ہیں اس میں گپے جوڑی, ایسے کرو گے ایسے ہو جائے گا, ایسی ایسی بے سروپا باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور لوگ تقسیم کر رہے ہیں, ایک وہ خواب تقسیم کرتے ہیں. تو بہتر ہے کہ خاص طور پر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں موجود ہیں یہ جو مکاتب ہیں ان کے سامنے لائیے تو دیکھیں بات درست بھی ہے یا غلط, اور درست ہے تو ماشاء اللہ ان کے پاس وسائل بھی. ایک ساتھی کا سوال ہے, سوال نہیں بلکہ درخواست ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت یاد کرنے میں میری مدد فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی کی اور ہم سب مسلمانوں کی قرآن و سنت یاد کرنے میں مدد فرمائے. عمرہ ادا کر کے استعمال شدہ احرام دوسرے کو قسم کے یہ دینا جائز ہے یا نہیں, کوئی حرج نہیں, صاف ستھرا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کرنے اس کا کیا حکم ہے؟ جس طرح ساتھی مکہ شریف کے عمرہ کیا پھر مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں چلے گئے اور وہاں سے عمرہ کر کے آئے, جواب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے تشریف لائے, آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے, کسی سے یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے اس ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کیا. اسی طرح حج میں جو صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بھی ایک سے زیادہ عمرہ ثابت. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ثابت ہے کہ جب وہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچی تو بیمار ہو گئے, عمرہ نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ حج سے فراغت کے بعد عمرہ کرنے کے لیے عمرے کا احرام باندھ کے اس جگہ بھیجا جس جو جگہ آج مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے. حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی جو ان کے ساتھ گئے ان کا عمرہ کرنا بھی ثابت ہے. تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے, اگر کوئی عورت حج کے لیے جائے عمرہ کے لیے جائے بیمار ہو جائے تو وہاں رک جائے پھر پاک ہونے کے بعد وہاں سے آ کے عمرہ کرے. مرد حضرات جو پہلے عمرہ کر چکے ان کے لیے اسی سفر میں وہاں سے عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ سے ثابت ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ دریافت کرے اور اس پر عمل کرے تو کیا اس نے اس کی تقلید کی؟ نہیں. سوال کرنے والا کسی سے سوال کر رہا ہے کہ کتاب و سنت میں اس بارے میں کیا ہے, اور جواب دینے والا کہتا ہے کہ حدیث میں یہ بات اور اس نے اس بات پر عمل کیا, اس کا نام تقلید ہے. تقلید کا معنی یہ ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا. اب جو کتاب و سنت کی دلیل مانگ رہا ہے اس میں تقلید کہاں ہو؟ تقلید کی جو تعریف ہے پھر سنیے اور یاد کر لیجیے. تقلید کی تعریف ہی یہ ہے کہ آدمی جس کی تقلید کرے اس کی بات بغیر دلیل کے مانے. اب سوال میں یہ بیان پوچھا گیا ہے کہ جو کتاب و سنت کی دلیل سے کسی سے مسئلہ دریافت کرے تو کیا یہ بھی تقلید ہے؟ نہیں, یہ تقلید ہے. اس نے تو دلیل مانگی تو تقلید کہاں سے؟
قرآن سنیں، اس میں بہت سے ساتھیوں کے لیے نصیحت ہے، اور میں مذاق کے لیے نہیں نصیحت کے لیے پڑھا رہا ہوں. ایک دوست نے اپنی بیوی کو یہاں سے طلاق 15 دن پہلے دے دی. اس نے ایک خط بیوی کو اس طرح دے دیا، اب وہ سلحہ چاہتا ہے، کوئی طریقہ ہے تو بتوائیے. بھائی جب طلاق دینے کا ارادہ کیا اس وقت چچی نہیں رکھ سکتے، دینے میں بڑا تیز ہے، اب سلحہ، اب پریشانی میں بھی تیز ہے، دینے سے پہلے سوچو. ہم میں سے بہت سے ساتھی طلاق دینے میں بڑے تیز اور پریشان ہونے میں اس سے بھی زیادہ تیز. طلاق دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں، ناپسندیدہ بات، آخری حل، اور اس سے پہلے کتنے حل. جسم کا کوئی حصہ کاٹنا ابتدا ہی میں کاٹ دیں، پہلے گولیاں کھائیں پھر انجیکشن لگوائیں، کتنے مراحل کے بعد جسم کا حصہ کاٹنا. باہر کیف، یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ سب کے لیے نصیحت ہے. اکثر طلاق دینے والے بعد میں پریشان ہیں، تو بعد میں پریشان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو حرکت کی وہ غلط ہے. یہی معنی ہے. تو بھائی کرنے سے پہلے سوچو. تو اس بھائی کے یہ جواب ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کے لیے ابھی اپنے دل میں کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، بات ختم ہو، اس سے رجوع ہو گیا. اور بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اطلاع دے دے کہ جہاں اس نے غم کی اطلاع دی اور سفید ماتم بچا دی، اب خوشی کی اطلاع بھی دے دے.
دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، ایم پی ایکس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ، القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور. فون 7230549.